بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين، شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وسيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بجيب محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ارباب عزاء سورة قصص کی پانچویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو روئے زمین پر کمزور بنایا گیا تھا، ہم انہیں زمین کا امام اور زمین کا وارث قرار دیں. اس آئے مجیدہ میں اللہ تعالیٰ اپنی ایک درینہ سنت اور اٹل قانون کی جانب ہماری توجہ کو موصول کرا رہا ہے، وہ ہے استخلاف. استخلاف یعنی زمین میں اپنے نمائندے اور خلیفہ کا تعین، اس لیے کہ سنت الہی یہ ہے، قانون خدا یہ ہے کہ وہ زمین میں زمین والوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنے نمائندوں کو بھیجتا ہے، اور اس فعل کو کہ جس میں اللہ اپنا خلیفہ معین کرتا ہے اسے استخلاف کہا جاتا ہے. یعنی اللہ کی زمین پر اللہ کے حکم سے ایک ہادی اور رہنما اور خلیفہ کا تعین. اور یہ بھی سنت الہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے اس استخلاف کی منزل پر لے کر آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا جائے کہ وہ جس کو چاہیں اپنے لیے رہبر کا انتخاب کر لیں. نہیں، یہ خداوند عالم کی رحمت ہے کہ اس نے استخلاف کے لیے خلیفہ کا تعین، امام ہادی اور رہنما کا معین کرنا ہمارے ذمے نہیں رکھا بلکہ اپنے ذمے رکھا ہے، تاکہ انسان اس عظیم امر میں پریشان نہ ہوں. اس لیے کہ انسان سمجھ ہی نہیں سکتا کہ کس کو ہادی اور رہنما و خلیفہ و امام مقرر کیا جائے، یہ خدا ہی بہتر سمجھ سکتا ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، وہ بہتر جانتا ہے کہ کون انسان ہے کہ جو اس امر الہی کے لیے موزوں ہو سکتا ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل
محمد.
بس اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کی یہ سنت ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم اللہ کے قانون اور اس کی سنت میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں پاؤ گے. اور جب یہ استخلاف ہے تو اس کے مد مقابل ایک شیطانی نظام ہے جس کو طاغوت کہا گیا ہے. طاغوت طغیان سے ہے، طغیان یعنی سرکشی اختیار کرنے والے. سرکش کون ہے؟ جو حکم الہی کو قبول نہ کرے. سرکش کون ہے؟ جو حکم الہی کو اپنے دل و جان میں نہ اتارے. سرکش وہ ہے کہ جو حکم الہی کے مطابق حکومت نہ کرے. سرکش وہ ہے جو حکم الہی کو تو مانے لیکن عمل کے میدان میں اپنی مرضی کو چلائے. بس خدا نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان لانے والوں کا، اور پھر کہا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کہ جو کافر ہیں ان کے ولی طاغوت ہیں. تو اب پتہ چلا کہ استخلاف جو ہے وہ در حقیقت رحمانی مظاہر کے ساتھ ہوا کرتا ہے، طاغوت ہمیشہ شیطانی مظاہر کے ساتھ ہوا کرتا ہے. بس یہ بھی ایک سنت ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ جو ہماری ولایت کو قبول کرے گا، جو ہماری ولایت کے تحت آ جائے گا، ہم اس کے سرپرست ہو جائیں گے، وہ تاریکیوں سے نکل کر نور کی طرف سفر شروع کر دے گا. لیکن جو کفر کو اختیار کرنے والا ہے، جو نظام خدا کو ٹھکرانے والا ہے، جو نظام ہدایت کا انکار کرنے والا ہے، وہ نور سے نکل کر تاریکیوں میں آ جائے گا. اور پھر اس اخلاف یعنی اس خلیفہ کا تعین یہ بھی اللہ کے ذمہ ہے، اور اس کا استمرار بھی اللہ ہی کے ذمہ ہے. یعنی ابتدائے کائنات سے لے کر انتہائے کائنات تک اس ہدایت و رہنمائی کو ہمارے لیے جاری و ساری رہنا چاہیے. ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک حصے میں تو دیکھیں خدا کا خلیفہ، خدا کا جانشین، خدا کا نمائندہ، خدا کا رسول، خدا کی طرف سے امام آ رہا ہے اور ایک عرصے کے لیے نہیں آ رہا. تو عزیزان کرام، یہ ہدایت وہ ہے کہ جو مسلسل جاری و ساری رہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک حصے میں ہدایت رہے، ایک حصے میں ہدایت نہ ہے. بس استخلاف اللہ کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کو چاہیے کہ وہ خود انتخاب کرے. اس کا جاری و ساری رہنا در حقیقت اللہ کے ذمہ ہے کہ ابتدائے کائنات سے انتہائی کائنات تک جاری و ساری ہے. اور اگر کہیں توجہ رکھیے گا، اس تمام عرصہ حیات میں، پوری کائنات میں، پوری زندگی کے تمام شب و روز، ماہ و سال و صدیوں میں، اگر کہیں خدا کا نمائندہ مغلوب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، خدا کا نمائندہ شکست کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، خدا کا نمائندہ کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، خدا کا نمائندہ لوگوں کو سمجھا تو رہا ہے لوگ اس کی بات نہیں سمجھ پا رہے، اللہ کا نمائندہ لوگوں کو بلا تو رہا ہے لوگ اس کی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف بیعت کے لیے بلا تو رہا ہے لیکن لوگ اس کی بیعت کے لیے راضی نہیں ہیں، وہ نور کی طرف بلا تو رہا ہے لوگ تاریکیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لہذا کہیں پر بھی اگر اس نظام ہدایت کو کوئی دھچکا لگے، کوئی نقصان ہو، تو اس کا جبران کہاں کیا جائے گا؟ آخر میں کیا جائے گا کہ یہ لازم ہے خدا پر کہ اس کائنات کا اختتام اپنے اس عظیم نظام کے ساتھ کرے. توجہ رکھیے گا کہ جس کو اللہ نے روز ازل سے قائم کیا تھا کہ ہمارا نظام یہ ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے ادیان عالم پہ غلبہ عطا کر دے. اب آپ دیکھیے کہ حضرت آدم کے زمانے میں غلبہ عطا ہوا نہیں، کیا حضرت نوح کے زمانے میں غلبہ آتا ہوا نہیں، کیا یہ دین الہی کیا حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے زمانے میں یا حضرت ابراہیم کے زمانے میں پھیل گیا؟ ہرگز نہیں. کیا سرکار رسالت امام کے زمانے میں پھیل گیا؟ نہیں. کیا اس کے بعد جو خلفاء آئے، جو نظام حکومت چلا، اس میں پھیل گیا؟ نہیں. مختلف ادوار ہمارے سامنے آتے رہے اور ہم جس زمانے میں ہیں اس زمانے میں بھی اللہ کا نظام نہیں پھیلا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس دین کو تمام ادیان عالم پہ غلبہ عطا کرے گا. تو اب لازم ہو جاتا ہے کہ خدا نے استخلاف کا جو نظام بنایا ہے، اس کے لیے آخر میں ایک ایسے خلیفہ کا تعین ضروری ہے، ایک ایسے ہادی کا تعین ضروری ہے، ایک ایسے امام اور رہنما کا تعین ضروری ہے جو آ کر دین کو بھی کامل کرے گا، انسانیت کو بھی نجات سے ہمکنار کرے گا.
لا
لازم و ضروری ہے کہ ایک ایسا خلیفہ آئے، اور یہ وہ ہے کہ جس کو احادیث میں لو لم یبقا یوم واحد، اگر دنیا کی زندگی میں ایک دن بھی رہ گیا ہوگا، لطول اللہ ذلک الیوم، اور یہ متفقہ علیہ ہے، روایت ہے، سنیوں نے بھی نقل کی ہے اور شیعوں نے بھی نقل کی ہے، سنی شیعہ سب نے نقل کیا ہے، ایک دن قیامت میں باقی رہ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا، اتنا طول دے دے گا کہ اس میں اپنی آخری حجت کو بھیجے گا جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ کیوں بھیجے گا؟ تاکہ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر سکیں، تاکہ ظلم و ستم کا خاتمہ کر سکیں۔ اب اگر امام مہدی تشریف نہ لائیں، قیام نہ ہو، عدل و انصاف حکومت نہ بھرے، تو خدا کے جو وعدے ہیں ان کا کیا ہوگا کہ ہم دین کو ایسا کر دیں گے، دین خدا کے لیے ہو جائے گا، خالص ہو جائے گا، یعنی عالم پہ غلبہ دے دیں گے۔ تو تاریخ میں کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں کہ جو ہادیان رحمت تھے ان کو قتل کیا گیا، فاقصی من افسی وصبی من صبی فقتل من قتل، کوئی قتل ہوا، کسی کو قیدی بنایا، کسی کو جلا وطن کیا، کسی کو زہر دیا۔ اب کیا ہے کہ اس زمانے میں امام پردہ غیب میں ہے، اور پھر نہ جانے یہ کتنا طولانی ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن نظام استخلاف یہ کہہ رہا ہے کہ اس تمام مدت کو ایک ایسی منزل پر منتہی ہونا چاہیے کہ جہاں پر ایک ایسی ذات آئے، ایک ایسی شخصیت آئے جو تاریخ کے تمام ظلم و ستم کا حساب لے سکے، توجہ رکھے گا، تاریخ کے ظلم و ستم کا حساب لے سکے، اور جہاں جہاں جو جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کا حساب کتاب چکائے، خدا کی عاجلانہ حکومت کو اس دنیا میں نافذ کرے، تاکہ دنیا دیکھ لے، انسان دیکھ لے عزیزان گرامی۔ اور یہی وجہ ہے کہ خدا نے مختلف مثالیں ہر دور ہر زمانے میں ہمارے سامنے رکھی ہیں، اگر امام نہ بھی ہو تب بھی ایک غیر معصوم ہستی کا وجود رکھا ہے، تاکہ اس غیر معصوم ہستی کو دیکھ کر انسان امام معصوم کے عمل کو سمجھ سکے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اب آئمہ کے دور میں آپ دیکھیے کہ آئمہ ولایت تکوینی رکھتے تھے، ایک وقت میں ایک جگہ سے زیادہ جگہ جا سکتے تھے، لیکن امر حکومت میں وہ ایک جگہ پر ایک جگہ سے زیادہ نہیں گئے، یعنی وہاں پہ ولایت تکوینی یا روحانی طاقت کو اختیار نہیں کیا، بلکہ کیا کیا، استخلاف کیا ہے، اپنا خلیفہ و جانشین بنایا ہے، توجہ رکھیے گا، اور وہ بھی غیر معصوم کو بنایا ہے، توجہ رکھیے گا، امام کا جانشین حقیقی امام معصوم ہوا کرتا ہے، لیکن امام کا جانشین غیر معصوم امر حکومت میں اس وقت ہوا کرتا ہے کہ جب امام کو اس نظام امامت اور حکومت کو چلانا ہو، توجہ رکھیے، کیونکہ جب تک امام زندہ ہے اگلے امام کی باری اور اس کی نوبت نہیں آ سکتی، مثلا امام علی جب تک ہیں امام حسن امام نہیں کہلائیں گے، تکویناً امام ہیں، توجہ رکھیے گا، لیکن تشریعاً امام نہیں کہلائیں گے، تکویناً یعنی اللہ نے عالم ثبوت میں عالم لوح میں لکھ دیا ہے کہ 12 امام ہیں، لیکن عالم تکوین میں، عالم جعل میں، عالم تشریح میں، اس دنیا میں شریعت کے مطابق امام حسن کا بھی امام بنیں گے جب امام علی کی شہادت ہو جائے گی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی طرح امام حسین امام ہیں، تکویناً امام ہیں، لیکن ان کی امامت کا آغاز کب سے ہوگا؟ جب امام حسن شہید ہو جائیں گے۔ اسی طرح سارے آئمہ کے لیے یہی قانون ہے کہ جب تک ایک امام ہے، اگلا امام جو تکویناً امام ہے تشریعاً اور قانوناً اور شرعاً امام نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا ایک مسلم عقیدہ ہے۔ اب امام کو حکومت چلانے کے لیے تاکہ وہ استخلاف کا نظام جو اللہ نے دیا ہے وہ قائم رہے، لوگوں کے سامنے رہے، امام میں یہ طاقت ہے، قدرت ہے کہ ایک وقت میں ایک جگہ سے زیادہ ظاہر ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت ولایت تکوینی ہے، ولایت تکوینی یعنی خدا کی خدائیت کا ایک اختیار اس کے پاس ہے، وہ مدہر صفات الہی. اب کیا کہتے ہیں، ناظر علی مدہر العجائب. کیوں کہا جاتا ہے مولا علی کو مدہر عجائب؟ اس لیے کہ یہ خدا کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اب نظام امامت چلانے کے لیے عام انسانی بشری تقاضوں کے مطابق، توجہ رکھیے گا، جنتر منتر کے ذریعے سے نہیں، کبھی کسی امام نے جی جنتری کے ذریعے سے دین نہیں چلایا. یہ ہماری ایک مصیبت آئے گی جنتری کی، جنتری میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں نہیں لکھا جنتری میں لکھا ہوا ہے، امام کی احادیث میں نہیں لکھا جنتری میں لکھا ہوا ہے. یہ واقعاً ہماری بدبختی ہے، یہ واقعاً ہماری بدبختی ہے، اور ہم جتنے بدبخت ہیں وہ اسی جنتر منتر کے دین اور جنتریوں کی وجہ سے ہوئے ہیں. اب کہا جاتا ہے کہ جناب فلا دن نحس ہے، فلا دن سعد ہے، فلا دن اچھا ہے، فلا دن، جناب کوئی دن برا نہیں ہوتا، سارے دن اچھے ہوا کرتے ہیں. ایک دفعہ امام کے سامنے ایک شخص کہنے لگا فلا دن برا ہے، فلا دن برا ہے. ہم نے کہا لا تعاد الایام، دیکھو ایام سے، دنوں سے جنگ مت کرنا. اس نے کہا مولا کیوں، ہم نے تو یہ پڑھا ہے فلا دن اچھا ہوتا ہے، فلا دن برا ہوتا ہے. امام نے کہا جتنے بھی ہفتے کے ایام ہیں وہ سب معصومین سے منسوب ہیں، جو ہم سے منسوب ہو جاتا ہے وہ باعث برکت ہو جاتا ہے. اب یہ جنتری کا دین واقعاً یہ تعلیمات اہل بیت سے متصادم ہیں. ہم اسی چکر میں لگے رہتے ہیں کہ آج نحس اصغر ہے، آج نحس اکبر ہے، آج فلا کام کر لو، آج والا کام کر لو، اس کا مطلب کوئی دنیا میں کوئی کام ہی نہیں ہے. آئمہ برعکس، مولا علی کے پاس ایک شخص آیا جنگلی نکل رہے ہیں، کہا مولا آپ کے ستارے گردش میں ہیں، توجہ رکھیے گا. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو علی کو پڑھانا جانتے تھے، جی سمجھتے تھے کہ علی کو پڑھا دیں گے ہم، علی کو مات کر دیں گے، علی کو روک دیں گے، ہمارا علم زیادہ ہے. ان کو کیا پتا تھا کہ علی کو ایسے ہی باب مدینہ العلم نہیں کہہ دیا رسول اللہ نے، کچھ دیکھ کے کہا ہوگا. اب کہا کہ مولا علی آپ کے ستارے گردش میں ہیں. کیوں بھائی، کیا گردش میں ہیں؟ توجہ رکھیے گا. کہا کہ آپ کو شکست ہونے والی ہے. مولا نے کہا پھر عمل کا کیا فائدہ، دعا کا کیا فائدہ؟ یہ کہا اور کہا کہ چھوڑو. اور اس جنگ میں مولا علی کے 10 نہیں مارے گئے، دشمن کے 10 زندہ نہیں بچے. یہ ہے مولا کائنات. اب ہم ستاروں کے مولا زائچہ نکال دیجئے، اب یہ کس امام نے کہا ہے زائچہ نکال دو؟ اب جو زائچہ نکالنے والا بن جائے گا وہ اپنے عمل اور دعا پہ کب یقین کرے گا؟ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. زحمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا اور آگے تشریف لے آئیں، غدیر کے ممبر کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. بار تھوڑا سا اور آگے آ جائیے تو زحمت ہوگی. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ نظام ہے. اب امام کو ضرورت ہے نظام امامت چلانے کی. امام نے اپنا استخلاف، اپنا نمائندہ غیر معصوم کو بنایا ہے. مالک اشتر غیر معصوم ہے، سب کا عقیدہ ہے. سلمان غیر معصوم ہے، سب کا عقیدہ ہے. ابو ذر غیر معصوم ہے، سب کا عقیدہ ہے. معصوم سے کیا مراد ہے؟ عصمت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک خدا دادی ہوتی ہے جو چاردہ معصومین اور انبیاء کو حاصل ہے، اور ایک عصمت اقتصابی ہوتی ہے کہ جو انسان اپنے عمل سے حاصل کرتا ہے. حضرت عباس عصمت کی اعلیٰ ترین منازل پر ہیں، توجہ رکھیے گا. جناب زینب عصمت کی اعلیٰ ترین منازل پر ہیں. حضرت علی اکبر عصمت کی اعلیٰ ترین منازل پر ہیں. لیکن یہ وہ عصمت نہیں جو اللہ نے آئمہ اور انبیاء کو دی ہے، یہ وہ عصمت ہے جو اقتصابی ہے، انسان اپنے عمل سے حاصل کرتا ہے. چنانچہ نظام استخلاف اور اپنا خلیفہ مقرر کرنے کے لیے مولا علی نے عام انسانوں کو، اور یہ ہر امام کا یہ شیوا تھا، تاکہ دنیا کی نظروں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ امام بھی نظام حکومت چلانے کے لیے اسے عام انسانوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. عام انسان، اگر صحابیوں کی مدد نہ ہوتی مولا کائنات تنے تنہا کافی ہوتے، لیکن مولا علی کو اجازت نہیں اللہ کی طرف سے کہ وہ اپنی روحانی طاقت یا دوسری طاقت کے ذریعے سے جنگ لڑیں. کبھی کبھی کہیں کہیں اس کا اظہار ہوا ہے وہ بھی انگ شمار بھی شاید مشکل ہو، یعنی دو تین دفعہ، اس سے زیادہ نہیں، توجہ رکھے گا، اس سے زیادہ اجازت نہیں دی اللہ نے، وہ بھی عظمت اسلام کو دکھانے کے لیے، توجہ رکھے گا، عظمت اسلام کو دکھانے کے لیے اللہ نے اجازت دی کہ اے علی جو قلعہ 39 دن سے فتح نہ ہوا، 40ویں دن رسول کے اس قول کی روشنی میں لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّار کا تاج تمہارے سر پر رکھا جائے گا، اور تم جا کر اس قلعہ خیبر کو اکھاڑو گے، تو مولا سے پوچھا کہ مولا جسمانی طاقت سے اکھاڑا تھا یا رحمانی طاقت سے ابھارا تھا؟ حضرت علی کہتے ہیں علی مرتضی نے اس قلعہ خیبر کو رحمانی طاقت کے ذریعے سے اکھاڑ کے پھینکا تھا، کیونکہ عظمت اسلام کو معین کرنا تھا، مشخص کرنا تھا، بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد. اور امام حسین وہ بھی اپنا خلیفہ حضرت مسلم کو بنا، جو بھی غیر معصوم ہیں، غیر معصوم مثال اور اس کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی، غیر معصوم سے کیا مراد ہے، یعنی وہ جو 14 معصومین کے علاوہ ہوگا وہ غیر معصوم ہوگا لیکن اس کی عصمت اکتسابی ہوگی. حضرت مسلم کی بہت عظیم شخصیت ہے اور بہت ہی بلند و بالا مقام کے مالک ہیں، بہت عظیم معرفت کے حامل ہیں، وہ معمول انسان نہیں ہیں. اور کربلا کے واقعے، یعنی جب آپ کو بنا کے بھیجا ہے تو جوانی کی عمر تھی آپ کی، یعنی بعض نے لکھا ہے کہ 30 سال سے بھی کم آپ کی عمر تھی، 26 سے 30 کے درمیان لکھیں گے، تاریخ میں اختلاف ہے، یعنی ایام جوانی میں امام حسین علیہ السلام اپنا سفیر بنا کے بھیج رہے ہیں. یہ استخلاف جو ہے یہ ہر دور میں در حقیقت رہا ہے، ہر امام نے اپنے زمانے میں جو نیٹ ورکنگ کی ہے، خواہ وہ خمس کا نظام ہو، خواہ وہ ہدایت کا نظام ہو، خواہ وہ فتویٰ دینے کا نظام ہو، یہ سارے نظام آئمہ نے اپنے شاگردوں کے ذریعے سے معین کیے ہیں. کیونکہ میں نے بتا دیا امام تکویناً امام ہے لیکن تشریعاً کب امام ہوگا؟ قانون شرعاً، کہ جب مثلاً امام شہید ہو جائے گا پہلے والا، پھر اس کے بعد وہ اس منصب امامت پہ آئے گا، یہ ہمارا مسلمہ قانون ہے. اب یہ سارا سلسلہ چلتا رہا، ایک کے بعد ایک امام کو قتل کیا جاتا رہا، فَقُتْلَ مَنْ قُتْلِ وَصُوبِيَ مَنْ صُوبِي وَأُخْصِيَ مَنْ اُخْصِي، کوئی قتل ہوا، کوئی جلا وطن ہوا، کسی کو زہر دیا، مختلف طریقوں سے امت نے اذیت دی. اب خدا کہہ رہا ہے کہ ان کو کمزور بنایا جائے گا. اب اگر یہ کمزور رہے اور کمزور ہی اس دنیا سے چلے گئے تو خدا کا جو نظام ہدایت اور استخلاف ہے وہ کامل نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ خدا یہ چاہے گا میرا نظام کامل نہ ہو، نہیں، خدا کو اپنے دین کی عظمت بھی دکھانی ہے. او الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ، ظاہر کرنے سے کیا مراد ہے، یعنی غلبہ عطا کرے. الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام سب سے اوپر ہوگا، اس سے اوپر کوئی دین اور عقیدہ اوپر نہیں ہوگا، ایک آئیڈیالوجی ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد. ایسا نہیں کہ خدا اسی طرح چلنا دے گا، نہیں، آخری زمانے سے پہلے توجہ رکھیے گا، خداوند عالم عظمت اسلام کو لوگوں کے سامنے مشخص کرنے کے لیے کچھ جلوے دکھائے گا، کیونکہ آخری آنے والا ہے نا، لہذا اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو تیاری کی ہے اللہ نے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ خدا نے تیاری نہیں کی، خدا نے تیاری کی ہے، ملائکہ کے ذریعے سے، جنوں کے ذریعے سے، دشمن کے دل میں روب کے ذریعے سے، خدا کے خاص مدد و نصرت کے ذریعے سے اس کی تائید و نصرت کی جائے گی، حمایت کی جائے گی. اب یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے کہ امام کی مدد کون کون کرے گا انسانوں کے علاوہ، انسانوں کی فوج تو ہوگی، 313 بھی ہوں گے اور بھی لوگ ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ کون کون کرے، بڑا دلچسپ موضوع ہے اور انٹرسٹنگ ایک ٹاپک ہے جس پہ گفتگو ہونی چاہیے، لیکن فی الحال میرا موضوع نہیں ہے، صرف کہہ کے گزر رہا ہوں. اس انقلاب سے پہلے جو آخری زمانے میں آنے والا، جو یوں کہوں گی جو فائنل ہونے والا ہے، یہ آسان زبان ہے تاکہ نوجوان بچے بھی شریک ہو سکیں، اس فائنل کے لیے تیاری کرنی ہے. اب دیکھیے جب کوئی فائنل ہوتا ہے تو بچے جو ہیں کمبائن اسٹڈی کرتے ہیں، سارا سال جو کتابیں نہیں کھلتی جی، سر جوڑ کے 4-6 کا گروپ جو ہے سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کتابیں بھی کھل جاتی ہیں، کمبائن اسٹڈی ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ کہ جو نہیں پڑھا تھا اس کو بھی دیکھ لیں, شاید یہ آ جائے, شاید یہ والا سوال آ جائے, شاید یہ والا آ جائے. گیس پیپر لے آؤ بھائی, جی چار پانچ سال کے گیس پیپر لے لو, کون کون سے سوال آ جائے, تاکہ ہنٹ مل جائے, تاکہ اشارہ مل جائے, تاکہ وہ کنائے مل جائے, تاکہ ہم, اب ضروری نہیں کہ جو سوال گیس پیپر میں لکھا ہوا ہے وہی سوال آئے گا, نہیں, لیکن آپ کو اشارہ مل جاتا ہے کہ پانچ سالوں میں ایسے سوالات آتے رہے ہیں. توجہ ہے میری طرف یا نہیں؟ جی میں بہت قریبوں کی گفتگو کر رہا ہوں. میں مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اب ضروری نہیں کہ جو گیس پیپر سوال آیا وہی سوال آئے گا, نہیں, ہو سکتا ہے سوال کی ساتھ وہی ہو لیکن سوال کسی اور شکل میں ہو, ویلیوز چینج ہو جائیں. توجہ رکھے گا, ویلیوز چینج کر دی جاتی ہیں سوال میں. فارمولا اگر آپ کو یاد ہے, توجہ رکھیے گا, تو جو بھی ویلیو آئے گی آپ اسے چینج کر سکتے ہیں, اس ایکویشن کو, سوال کو سالو کر سکتے ہیں. فارمولا آنا چاہیے. گیس پیپر در حقیقت کیا سکھاتا ہے؟ آپ کو فہم دیتا ہے, آپ کو شعور دیتا ہے, آپ کو عقل دیتا ہے, آپ کو فراست دیتا ہے. کوئی پانچ سال میں اس قسم کے سوالات آتے رہے ہیں, توجہ رکھیے گا, اس قسم کے سوالات آتے رہے ہیں, لہذا ممکن ایسا آ جائے. لیکن ایک چیز تمہیں آنی چاہیے, وہ ہے فارمولا. توجہ رکھیے گا, یہ فارمولا اول سے لے کر آخر تک ایک ہی رہے گا, چینج ہونے والا نہیں ہے. اب نبی کے زمانے کا فارمولا ہو وہ ایک ہی ہوگا, رسول کے زمانے کا فارمولا ہو وہ ایک ہی ہوگا, امام کے زمانے کا فارمولا ہو وہ ایک ہی ہوگا, حسن کے زمانے کا فارمولا ہو وہ ایک ہی ہوگا. وہ کیا ہے؟ امام کی اطاعت کا فارمولا ہے, امام کی بیعت کا فارمولا ہے. یہ فارمولا جس کو بھی آ جائے گا, جو مسلمان اس فارمولا سے آگاہ ہو جائے گا, وہ دنیا کی ہر مشکل کا حل نکال لے گا. یہ فارمولا آنا چاہیے, یہ فارمولا سیم ہے. اگر نبی ہے تو نبی کی اطاعت ہے, آدم ہے تو آدم کی اطاعت ہے, نوح ہے تو نوح کی اطاعت ہے, عیسیٰ ہے تو عیسیٰ کی اطاعت ہے, موسیٰ ہے تو موسیٰ کی اطاعت ہے, محمد ہے تو محمد کی اطاعت ہے, علی ہے تو علی کی اطاعت ہے. اب شکلیں تبدیل ہو سکتی ہیں, شخصیات تبدیل ہو سکتی ہیں, نظام ایک ہے. جب نظام ایک ہے تو فارمولا بھی ایک ہی ہوگا, وہ اطاعت کا فارمولا ہے. اب بچوں نے کیا کیا, گیس پیپر لائے اور انہوں نے پتا چلا کہ یہ بھی آ سکتا ہے, یہ بھی آ سکتا ہے, یہ بھی آ سکتا ہے, تیاری کر لی, لیکن ان کو فارمولا نہیں آتا. فارمولا کیا ہے؟ آسان زبان میں کہوں, ایک سانچہ ہے, توجہ رکھیے گا, اس سانچے میں آپ پانی ڈالیں گے, وہ پانی اس سانچے کی شکل اختیار کر لے گا. کوئی بھی محلول ڈالیں آپ, آپ اس میں دودھ ڈالیں, وہ دودھ اس سانچے کی شکل اختیار کر لے گا. آپ شربت ڈالیں, شربت اس سانچے کی شکل اختیار کر لے گا. جی جو بھی چیز اس ظرف میں ڈالی جائے گی, اس سانچے میں, یا اس کو اورفن کا کہا جاتا ہے, ہمارے یہاں ڈائی کہا جاتا ہے, تو اس کی شکل اختیار کر لے گا. توجہ رکھیے گا, یعنی فارمولا آنا چاہیے. اب اگر کسی کو فارمولا نہیں آتا, اس نے سوالات تو بہت جمع کر لیے, یہ بھی آ سکتا ہے, یہ بھی آ سکتا ہے, یہ بھی آ سکتا ہے, لیکن اس کو یہ فارمولا نہیں آئے, وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کیونکہ اس نے یہ دیکھا ہے کہ مثلا چار سال پہلے ایک سوال آیا تھا, اس میں ایک خاص قسم کی رقم موجود تھی, ارقام موجود تھی, ویلیوز موجود تھیں. اب اس نے اسی کی پریکٹس کی, خوب پریکٹس کی, پتہ چلا ایگزامنر نے کیا کیا, اس کی ویلیو چینج کر دی, اے پلس بی اسکوائر کی جگہ اے پلس بی پلس سی ہول اسکوائر کر دیا, مثلا میتھمیٹکس کے حساب کے مطابق. اب اس نے تو اے پلس بی ہول اسکوائر کا فارمولا یاد کیا ہوا تھا, یہ پریکٹس کی ہوئی تھی, کیونکہ فارمولا تو اس نے یاد ہی نہیں کیا تھا, اس نے تو پریکٹس کی تھی. اب ایگزامنر نے کیا کہا, اے پلس بی پلس سی ہول اسکوائر کر دیا, اب اس کے تو ہاتھ پیر بھول جائیں گے. تو یاد رکھیے گا, کامیاب طالب علم وہ ہوتا ہے جو گیس پیپر سے بھی مدد لیتا ہے اور فارمولا بھی ذہن میں رکھتا ہے. فارمولا ہوگا تو گیس پیپر کام آئے گا, لیکن اگر فارمولا نہیں ہوگا تو گیس پیپر کی امداد کام نہیں آئے گی. تو اب پتہ چل گیا, اطاعت امام وہ فارمولا ہے کہ جس کے سامنے دنیا کی ہر مشکل کو رکھتے چلے جاؤ گے, آسانیوں کا رستہ کھلتا چلا جائے گا, آسانیوں کا رستہ کھلتا چلا جائے گا. اچھا ایک اور مثال دے دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. ابھی پڑھائی کی مثال بہت زیادہ دے دی، اب تھوڑا کھیل کی میدان کی جی گفتگو تھوڑا سا ہو جائے تاکہ بچوں کے ذہن میں بات واضح ہو جائے. فائنل جب ہوتا ہے تو کیا گلی کوچوں سے پکڑ کر کھلاڑیوں کو لے کے جایا جاتا ہے؟ جی کس کو لے کے جاتے ہیں؟ ایک خاص افراد پر مشتمل ٹیم ہوتی ہے جو مسلسل امتحان دیتی ہوئی آ رہی ہے، توجہ رکھیے گا، جو مسلسل مختلف میچز کھیلتی بھی آ رہی ہے. اچھا یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ مثالیں بیٹھ جائیں، بہت ہی آبزرویشنل اور مشاہداتی مثالیں ہیں، وہ مجلس کی شان سے شاید مطابقت نہ رکھتی ہوں، لیکن چونکہ مزاج ہمارا ایسا ہو گیا کہ اگر علمی گفتگو کرتے ہیں تو سروں سے گزر جاتی ہیں، بچہ کونی مار کے پوچھتا ہے مولانا کیا کہہ گئے، تو مجبوراً ہمیں مشاہداتی مثالوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد. اسی ٹیم کو رکھا جاتا ہے کہ جو مختلف میدانوں سے مقابلوں سے ہو کے آ رہی ہے. ایسا تو نہیں نا فائنل میں پہنچے پتہ چلا آپ نے پوری ٹیم ہی آؤٹ کر دی اور نئی ٹیم لے آئے، نہیں، ٹیم تقریباً وہی ہوتی، تھوڑی بہت چینجز ہوتی ہیں. اب کیا ہے، فائنل کا مقابلہ ہوتا ہے تو نیٹ پریکٹس کرائی جاتی ہے. نیٹ پریکٹس کیا ہوتی ہے؟ ریاضت یا تمرین آپ جس کو کہیں، کیا ہوتی ہے؟ ایک نیٹ لگایا جاتا ہے جی، فرضی وکٹ بنائی جاتی ہے اور آپ کو بلہ ہاتھ میں دے کے کھڑا کر دیا جائے گا. سامنے سے ایک بولر آئے گا، وہ بال کرائے گا، آپ اس کی بال کو دیکھ کر اس پہ شاٹ لگانا ہے، آپ کو رن بنانا ہے، رن تو نہیں بنانا ہے، شاٹ لگانا ہے، یعنی اس گیند کو کھیلنا آ جائے آپ کو، توجہ رکھیے گا. یا یوں کہوں کہ وہ بالر جو آپ پر حملہ آور ہے کہ آپ کی وکٹ کو گرا دے، اپنی وکٹ کو سیف رکھتے ہوئے در حقیقت اس کے حملے کو ناکام بنانا ہے. ابھی بہت ہی قریب ہو کے گفتگو کروں، اگر تھوڑی سی بیدار سماعتیں ہوں گی تو میں کسی منزل تک پہنچا سکوں گا، اور اگر نہیں ہوں گی تو پھر جو وکٹ پہ کھڑا ہے وہ وکٹ بھی بچائے گا، اسکور بھی کرے گا، جو بالنگ اینڈ پر ہے وہ کیا کرے گا جی، وہ رن کو بھی روکے گا، وکٹ بھی گرائے گا. دو کام اس کے ہیں، دو کام اس کے ہیں، اس کو کیا ہے، وکٹ بھی سیو رکھنی ہے اور اسکور بھی کرنا ہے، اس نے وکٹ بھی گرانی ہے اور رن کی تعداد بھی روکنی ہے. اب اس کا کام کیا ہے، جس کے ہاتھ میں بلہ ہے، یہ چاہے گا کہ اس کے جو حملہ آور ہیں، مجھ پر حملہ آور ہی کہلائے گا نا وہ، تاکہ اس کو نقصان پہنچائے، یہ نقصان پہنچانے والا ہے، اس سے اپنی حفاظت کروں. اب کیا ہے، نیٹ پریکٹس میں سب فرضی ہے، توجہ رکھیے گا، اب کوئی آؤٹ بھی ہو جائے تو اسے آؤٹ تسلیم نہیں کیا جائے گا، بھائی یہ نیٹ پریکٹس ہو رہی ہے، یہ مشق کرائی جا رہی ہے، یہ تمرین کرائی جا رہی ہے تاکہ تم ایک فائنل کے لیے آمادہ ہو سکو. اب ایسا تو نہیں ہے کہ جناب 3 سال کے بچے کو لا کے بالنگ کے لیے کھڑا کر دیا جائے، نہیں، جو بالر آئے گا وہ بھی شہر کا ماہر ترین بالر ہوگا، بھائی ہمارے بہترین بلے باز کو تم نے پریکٹس کرانی ہے، اپنے تمام تر جوہر دکھانے ہیں، اپنی تمام تر مشق کرانی ہے تاکہ ہمارا کھلاڑی ایک فائنل کے لیے آمادہ ہو سکے. تو نیٹ پریکٹس میں کیا ہے، بظاہر تو سب ایک انجانا سا لگ رہا ہوتا ہے، حقیقت سے ماورا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جو شخص آ رہا ہے وہ اپنی پوری طاقت و توانائی کے ساتھ یہ نیٹ پریکٹس کرا رہا ہے. اس نیٹ پریکٹس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں بلہ ہے وہ بہتر طریقے سے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کر دیتا ہے. اب یہی نوجوان جو پہلے نیٹ پریکٹس کر رہا تھا، اب یہ اصل میدان میں آ جائے گا، اب یہ اصل گراؤنڈ میں آ جائے گا، اب یہ کھیل کے میدان میں آ جائے گا، اب یہ مقابلے کے میدان میں آ جائے گا. اب اس نے جو 3 دن 4 دن ہفتہ 10 دن پریکٹس کی ہے، اب کہیں ایسا نہ ہو اس کے ذہن میں یہی تصور ہو کہ جو سامنے آنے والا ہے وہ بھی کوئی معمولی ہوگا، ہرگز نہیں. اگر اس کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ سامنے آنے والا بھی بچہ ہوگا، اپنے محلے کا کوئی لڑکا ہوگا، ہرگز نہیں،
وہ در حقیقت اپنے ٹیم کا بہترین بولر ہوگا جو تمہیں نقصان پہنچانا چاہ رہا ہوگا. تو اب پتہ چلا نیٹ پریکٹس وہ ہوتی ہے جس میں کردار تو فرضی ہوتے ہیں لیکن حقیقت کی طرف متوجہ کرایا جاتا ہے, حقیقت کی طرف آگاہی دی جاتی ہے تاکہ جب تم اصل میدان عمل میں اترو تو در حقیقت اس تمرین اور ریاضت کی وجہ سے جو حقیقی دشمن ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, اس کا حقیقی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. بس یہ میری مثال تھی عزیز جان گرامی, اگر سما خراشیوں کا باعث بنی معافی چاہتا ہوں لیکن یہاں سے ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں. عزیز جان گرامی یہ دور در حقیقت نیٹ پریکٹس کا ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے کہ امام زمانہ کے لیے اپنی تیاری کرے تاکہ جب اصل امام آئے اور اصل دشمن آئے تو پھر اس سے لڑنے کا حوصلہ ہم میں پیدا ہو چکا ہو, اس سے لڑنے کا. کیا ہے امام کے لیے تو یہ نیٹ پریکٹس کا دور ہے, کسی چیز کو معمولی مت لیں. یہاں جتنے پریکٹس کریں گے اصل میدان بازی میں میدان عمل میں اتنے ہی پختہ ہوں گے. یہ جو نوجوانوں سے کہا جاتا ہے علم اٹھاؤ اور وہ علم اٹھا کر مضبوطی سے اسے گرفت میں لیتا ہے, یہ کنایا ہے یزیدیت کا گلا دبانے کے لیے. علم کو گرفت مضبوط لینا کنایا ہے یزیدیت کا گلا دبانے کے لیے کہ آج علم کو اپنی گرفت میں لینا سیکھو, کل اگر اس کی جگہ کسی یزیدی کی گردن آ جائے تو زندہ مت چھوڑنا. جی یہ پریکٹس ہے. آج تم ماتم کر رہے ہو سینہ زنی کر رہے ہو تو یاد رکھنا کہ اصل دشمن پر کاری زب لگانا ہے تم نے. یہ تشیع کا مزاج دشمن شناسی اور دشمن پر کاری ضربے لگانا ہے. اپنے آپ کو زخمی کرنا تشیع کی تعلیمات نہیں ہے, اپنے آپ کو زخمی کرنا خون بہانا تشیع کی تعلیمات نہیں ہے, امام کی تعلیمات نہیں ہے. توجہ رکھیے گا, یہ 200-300 سال سے کچھ سالوں سے ہو نکلا ہے, چل نکلا ہے, یہ تشیع کی تعلیمات نہیں. تشیع کی تعلیمات مزاج یہ ہے کہ وہ دشمن پر کاری ضرب لگاتا ہے. یاد رکھیے گا, اب جو کرنا چاہے کرے نہ کرنا چاہے نہ کرے, آپ کو مشتد کہتا ہے وہ کر لیجئے, لیکن یاد رکھیے گا اول تو یہ تعلیمات آئمہ سے نہیں ہے, یہ تشیع کا مزاج نہیں. تشیع کا مزاج کیا ہے؟ اپنے آپ کو مارنا نہیں, دشمن کو مارنا اور دشمن کو کاری ضرب لگانا ہے. اور اگر یہ چیز ہم میں آ جائے تو ہم اپنے زمانے کی تمام ظالم طاقتوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے.
مردہ آباد, مردہ آباد
امریکہ, مردہ آباد,
مردہ آباد, مردہ آباد
امریکہ, مردہ آباد,
نامنظور, نامنظور
اسرائیل, نامنظور,
نامنظور, نامنظور
اسرائیل, نامنظور
یزیدیت,
مردہ آباد
یزیدیت,
مردہ آباد
زندہ باد حسینیت,
زندہ باد
نعرہ حیدری,
یاری 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 مدد حق ہے,
تاجید ظہور امام زمانہ بابا دے بلند نعرہ صلوات,
اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد
عجل فرجہ. امام کے لیے تیاری کر, امام کے انقلاب کے لیے تیاری کرنی ہے, فائنل کے لیے تیاری کرنی ہے. اور جس جتنا آگاہ بابصیرت ہوشیار ہوگا اس کو فارمولہ آنا چاہیے. اگر فارمولہ آپ کے پاس ہے آپ کامیاب ہیں. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ امام کے آ جاؤ
مولا میرے گھر میں تو فرشازہ بیچا ہے، میں فرشازہ لپیٹ کے آ رہا ہوں. وہ ماتم، وہ فرشازہ جو امام کے حکم کو چھوڑ کر بچھایا جائے قبول ہوگا؟ مولا سنگت لگی ہے ذرا بھی؟ جی آخر بھی نظر بھی ہے مولا، تھوڑا سا تو خیال کرے نا، ایسا ماتم قبول ہوگا؟ نہیں. مولا جلوس ہے، ذرا جلوس نمٹا کے عمل آؤ. مولا جلوس، جلوس نمٹا دیا تھوڑا سا. جو صاحب جلوس ہے وہ تمہیں حکم دے رہا ہے اور تم اپنے جلوسوں کو آگے بڑھانے کی فکر میں ہو. اطاعت امام کا اگر جذبہ ہم میں نہ ہو، کسی شیعہ میں نہ ہو، کسی مسلمان میں ہو، کامیاب ہو. اور یاد رکھے گا جو آج ہم ہیں وہی عصر ظہور میں ہوں گے. بٹن نہیں ہے آن آف کا، انقلابی ہونے کا. آج جی جیسے بھی چال چل رہے ہیں چل رہے ہیں، جیسے امام آئیں گے ٹربو دبائیں گے، بٹن دبائیں گے، نہیں جی انرجی آ جائے گی. یار جو آج ہم ہیں وہی امام کے دور میں ہوں گے، جو آج کر رہے ہیں وہی اصل امام میں کر رہے ہوں گے. یاد رکھیے گا جو آج سوچ ہے وہی سوچ ہماری ہوگی، وہی ہماری آئیڈیالوجی اور عقیدہ بنا رہی ہے. آج اپنے اسیروں کے لیے بات کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ارے بھائی جلوس کو سیاسی مت بناؤ. کیا کہتے ہیں جلوس روک دو؟ کیوں روک دو؟ میں تو کہتا ہوں کہ 3 دن کے 30 دن کے لیے بھی اگر یہ جلوس رکتا عزاداروں کی بازیابی کے لیے، حق تھا ان عزاداروں کا جو اس وقت جبری قید میں ہے. 30 دن بھی رکتا حق تھا عزاداروں کا. آج سیاسی مت بناؤ. کیا مطلب سیاسی نہیں بناؤ؟ عزاداروں کی بات کرنا سیاست ہے؟ کسی موقع میں نے کہا کہ یہ مسنگ پرسن کا مسئلہ معلوم ہے آپ کو کہاں سے؟ یہ اسیروں کے قافلے سے مسنگ پرسن کا مسئلہ شروع ہوا ہے. بچے مس ہو جاتے تھے، گر جاتے تھے، کھو جاتے تھے، کارواں روکا جا. آپ جلوس نہیں روک رہے ہیں، سید سجاد کارواں رکواتے تھے. آپ کو آپ امام سجاد سے بڑھ کر ہیں؟ امام سجاد کھوئے ہوئے بچوں کے لیے معصوم نہیں تھے، امام زادے نہیں تھے، لیکن کیا تھے؟ بچے تھے، شیعہ تھے، عزادار تھے، محب تھے، معتقد تھے، حسین کا غم بنانے والے تھے. اہمیت ہے ہر ایک شخص کی. قافلہ رکتا تھا، ڈھونڈ کے بچوں کو لایا جاتا تھا. یہ مسنگ پرسن کا معاملہ. کاروان اسرا رکتا تھا، بچوں کو بازیاب کرایا جاتا تھا اور پھر آگے چلتا تھا. آج ہم کہتے ہیں کہ جناب جلوس کو سیاسی نہیں بناؤ. سیاسی نہیں بناؤ سے کیا؟ جلوس خود سیاست ہے. جلوس خود ایک میکینزم ہے. عزاداری خود ایک نظام کا نام ہے. ظلم کے خلاف بغاوت کا نام ہے. ظلم کے خلاف اعلان جہاد کا نام ہے. ظلم کے خلاف تیاری کا نام ہے. تاکہ آج جب تم دنیا حسین کے قاتل یزید کو برا کہہ رہے ہو تو اس دور کا جو یزید ہے اس کو بھی برا کہو. جب تم شبر کو برا کہہ رہے ہو تو آج کا جو شبر ظلم کر رہا ہے، فرق کیا ہے آج کے شمر میں اور دور حسین کے شمر میں؟ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ مباشرتاً قاتل یزید تھا، یہ اس دور میں نہیں تھا. یہ اصل قاتل حسین نہیں ہے، وہ اصل قاتل حسین تھا، لیکن ظلم کی صفت اس میں بھی تھی، ظلم کی صفت اس میں بھی ہے. وہ بھی مخالف حسین تھا، یہ بھی مخالف مقصد حسین ہے. لہذا اگر شمر پہ لعنت بھیجی جائے 61 ہجری کے، بہت اچھا ہے، لیکن اگر موجودہ دور کے شمر و یزید میں لعنت نہ بھیجی جائے تو عزاداری کا حق ادا نہیں ہوگا. عزاداری کا حق ادا نہیں ہوگا. آج ہم دیکھیں کہ یمن کے لوگوں کو کس طرح مارا جا رہا ہے، کس طرح لوگوں کو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. مجال ہے جی ان منافقوں کی کوئی آواز اٹھے، اس حکومت کی کوئی آواز اٹھے، یہ قاصر اسی کے لیے پہنچ جاتے ہیں، بھیک مانگنے پہنچ جاتے ہیں. اور پھر دونوں معیار دیکھیں آپ، اس سعودی کو کہ جس کو ترکی کونسلیٹ میں قتل کیا گیا، کیا وہ زیادہ انسان تھا؟ اس کے پاس زیادہ انسانیت تھی کہ اس کے قتل کا مقدمہ اٹھا رہے ہو؟ یہ جو یمن میں یہ خائن الحرمین شریفین مار رہے ہیں، ان کی کیا انسانیت نہیں ہے؟ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کیا یہ جانور ہیں؟ نائجیریا میں جلوسوں پہ حملہ ہو رہا ہے، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں ظلم و ستم نہیں ہو رہا؟ کیا بے گناہ انسانوں کو نہیں مارا جا رہا؟ ان کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے.
نہیں اس کے لیے آواز اٹھانے، کیا وہ زیادہ انسان تھا؟ یہ دوہرے معیار اس یورپ کے اور سامراجی طاقتوں کے در حقیقت ہمیں سلانے کے لیے، وہ سمجھاتے ہیں کہ ہم جو کہیں گے تمہیں وہ کرنا ہے، لیکن حسینی وہ ہوتا ہے، وہ کرتا ہے جو حسین چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو آخری زمانے سے پہلے اللہ اس فائنل سے پہلے کچھ ایسے جلوے دکھائے گا تاکہ تم تیار ہو سکو، توجہ رکھے گا۔ یہ حزب اللہ کی فتح، یہ خدا کا جلوہ ہے، یہ اسرائیل کی شکست خدا کا جلوہ ہے، یہ بڑے بڑے بت عرب بادشاہوں کے گرے یہ خدا کا جلوہ ہے، یہ پتھروں سے لڑنے والی یمنی فوج کی استقامت اور عوام کی استقامت خدا کا جلوہ ہے، یہ آیت اللہ سیستانی کی مرجعیت اور ایران سے داعش خاتمہ خدا کا جلوہ ہے، یہ آیت اللہ خامنائی کی مدد و نصرت سے اور ان کی رہبری سے ایران، شام، لبنان اور دیگر ممالک سے در حقیقت داعش کا خاتمہ خدا کی نصرت کا جلوہ ہے، کہ خدا دکھانا چاہ رہا ہے کہ آخری امام کے انقلاب سے پہلے یہ فتح و نصرت کے مظاہر دکھاؤں گا تاکہ تمہارے حوصلے بلند ہو سکیں، تاکہ تمہارے جذبے بلند ہو سکیں، تاکہ حزب اللہ کی فتح اور اسرائیل کی شکست دیکھ کر تم میں یہ جذبہ آ جائے کہ اب اپنے امام کے لیے تم تیاری کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ وَإِلَّا اگر یہ خدا نہ دکھا تھا، یہ امام خمینی کا انقلاب نہ دکھا تھا، اگر یہ نظام مرجعیت نہ دکھا تھا، تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہزیمت کسے کہتے ہیں، فتح و ظفر کسے کہتے ہیں، ذلت و رسوائی کسے کہتے ہیں، شان و شوکت کسے کہتے ہیں۔ یہ خدا کی تائید کے جلوے ہیں عزیزان گرامی، کہ حزب اللہ فتح مند ہوتی ہے۔ وہ اسرائیل کہ جس کا حوا بٹھایا گیا کہ کوئی شکست نہیں دے سکتا، یہ 33 روزہ جنگ میں ہمارے مجاہدوں نے شکست دی، ہمارے سنی بھائیوں نے حماس کی شکل میں فلسطین میں شکست دی، یہ خدا کے دل میں ہے۔ عزیزان گرامی آپ بحرین کی عوام کو دیکھیں کس طرح ڈٹی ہوئی ہے، افغانستان میں مسلسل آئے دن قتل و غارت ہے، یہ استقامت کے جذبے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ ہمارے کشمیری بھائی جو لڑ رہے ہیں، یہ استقامت کے جذبے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ یقیناً کربلا کا صدقہ ہے، یہ یقیناً امام حسین کی تعلیمات ہے۔ تو یاد رکھیے گا، خدا نے کہا جن کو کمزور بنایا گیا ہے ہم ان کو امام و وارث بنائیں گے۔ اس آخری انقلاب سے پہلے خدا پر لازم واجب ضروری ہے کہ وہ فتح و ظفر اور کامیابی کے کچھ ایسے جلوے دکھائے تاکہ ہمارے حوصلے بلند ہو سکیں۔ اور الحمدللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے امام خمینی کا انقلاب دیکھا، ہم نے قائد شہید کا زمانہ دیکھا، ہم نے آیت اللہ سیستانی کی مرجعیت دیکھی، ہم نے آیت اللہ خامنائی کی مرجعیت دیکھی، ہم نے قاسم سلیمانی جیسے جرنل کو دیکھا جس نے جو اپنے نائب امام سے وعدہ کیا تھا 4 مہینے کا کہ داعش کو ختم کر دوں گا، اور الحمدللہ اس نے 4 مہینے سے پہلے داعش کو ایران و عراق سے ختم کر کے دکھایا۔ یہ خدا پر لازم و ضروری تھا عزیزان گرامی۔ لہذا تیاری کرنے فارمولا اطاعت ہے، اطاعت امام، عقیدے میں بھی اور عمل میں بھی، عمل بھی اور عقیدہ بھی ساتھ ساتھ، بس آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ اور یہی چیز ہے جو کربلا والوں کی فتح و ظفر کا سبب بنی، اطاعت۔ حسین ابن علی کی اطاعت، اصحاب کی شہید ہو گئے، تب تم وطابت الارض التی فیہا دفنتم کا مصاب بنے۔ اور پھر یہی اطاعت زینب کبریٰ میں بھی ہے، یہی اطاعت تمام اسیران کربلا میں بھی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اطاعت معصوم سے منہ موڑنے والے نہیں ہیں۔ ایک مثال دوں گا اور مصائب کی طرف آ جاؤں گا۔ جناب زینب خیام جل رہے ہیں، امام کے پاس آئی ہیں، بیٹا سجاد خیام جل رہے ہیں، کیا حکم ہے؟ آپ کے خیال میں رسول کی صحابی، جناب زینب رسول کی صحابی ہیں، علی کی بیٹی، کس کون علی؟ باب مدینہ دلیل، فاطمہ الزہرا کی جانشین، کون اس کے آئے تطہیر ہوئی، حسن حسین کی بہن، کیا اس کو اتنا چھوٹا سا شرعی مسئلہ نہیں معلوم تھا
کہ خیام میں آگ لگ گئی ہے اور وہ امام سے پوچھ رہی ہے کہ بیٹا جل جاؤں کیا کروں؟ گھر میں کہی تھی کہ آگ لگ جائے خدا نخواستہ، چھوٹا بچہ بھی ہو وہ بھی جان بچائے گا، کیا جناب زینب کی معرفت چھوٹے بچے سے بھی کم ہے؟ پھر پوچھنے کا سبب کیا ہے، راز کیا ہے امام سے پوچھنے کا؟ اطاعت امام بتا رہی ہیں، زینب عظمت و معرفت اس منزل پر ہے لیکن امام کی اطاعت و مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائے گی، یہ ہے اطاعت، یہ وہ فارمولہ ہے جس نے آج تک اس عزاداری کو، اس ذکر اور اس مکتب کو باقی رکھا ہوا ہے، یہ اطاعت کا جذبہ ہمیں زندہ نشان میں بھی نظر آتا ہے۔ امام سجاد نے دیکھا پھوپھی اماں بیٹھ کر نماز شب پڑھ رہی ہیں، یہ ہیں عزادار جن کی واجب تو کجا، مستحب نمازیں بھی نہیں چھوٹتی، کہا پھوپھی اماں کیا وجہ ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز شب پڑھ رہی ہیں؟ علم ہے امام سجاد کو کہ بلا وجہ یہ زینب کوئی عمل نہیں کرتی، عالمہ غیر معلمہ کہا ہے، کیا یعنی وہ ہستی جس نے معصوم کے علاوہ کسی کی شاگردگی اختیار نہ کی ہو، رسول، علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہ السلام ان کی شاگرد رہی ہیں، کہا کہ یزید کے دربار سے کھانا اور پانی آتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ بچوں کو پورا نہیں ہوتا، میں اپنا حصہ اٹھا کر بچوں کو دے دیتی ہوں، اور بیٹا اب کچھ دن ہو گئے میں نے کھانا اور پانی نہیں پیا، اب بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے، نماز واجب تو کھڑی ہو کے پڑھ لیتی ہوں لیکن مستحب نمازیں مجھ سے کھڑی ہو کے نہیں پڑھی جاتی، یہ ہے زینب کبریٰ جو اللہ کے حکم کی اطاعت میں اتنی مطیعہ، اتنی مجاہدہ، اتنی صابرہ ہے، بس جب انقلاب آنے لگا یزید پشیمان ہوا، پریشان ہوا اور کہا کہ آل محمد کو رہا کیا جائے، امام سجاد کو بلایا، امام سجاد نے کہا میں اپنی پھوپھی کے مشورے کے بعد کوئی فیصلہ کر سکوں گا، جناب زینب کی خدمت میں آئے، یہ کون زینب ہے جو بیٹھ کے نماز شب پڑھ رہی ہے؟ توجہ رکھیے گا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کی نظر میں مجلس زیادہ نظر و نیاز کی اہمیت ہوتی ہے، جناب زہرا کو، جناب زینب کون ہیں بتا رہی ہیں، ذکر حسین کی فضیلت کیا ہے، ذکر حسین ماتم کی فضیلت کیا ہے، جب کہا کہ پھوپھی اماں یزید نے ہمیں آزاد کر دیا، کہہ دیتی ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے، کہا کہ نہیں زینب کھانے پینے کی پیاسی اور بھوکی نہیں ہے، زینب ذکر حسین کی پیاسی ہے، بیٹا ہم نے تو ابھی جی بھر کے اپنے اسیروں کا، اپنے شہیدوں کا ماتم نہیں کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم چلے جائیں؟ تین شرطیں رکھو، یہ ہے شکست یزید کہ اپنے ہی قیدیوں کی شرطیں ماننے کے لیے تیار ہو رہا ہے، قیدیں کس نے رکھی ہیں؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ، ماننے والا کون ہے؟ وہ بادشاہ کہ جو در حقیقت قیدی بنا کے لایا ہے، یہ یزید کی قید اور شکست تھی عزیزانِ گرامی، زینب کے ہاتھوں میں رسی زدور بندی تھی لیکن زینب قید نہیں تھی، زینب نے خطبوں سے یزید کو قید کر دیا تھا، بس ایک دفعہ کہا کہ تین شرطیں رکھو ہمارے لیے گھر مہیا کیا جائے، ہم کھل کر روئیں گے اور ماتم کریں گے، ہمارے جتنا مال و اسباب لوٹا گیا ہے وہ واپس کر دو اور ہمارے سروں کو ہمارے سامنے پہنچا دو، ایک روایت یہ کہتی ہے سروں کو کربلا لایا گیا ہے، اس دن کو مرد کہا جاتا ہے، مرد یعنی وہ دن جس دن واپس لوٹائے گئے ہوں سر شہدائے کربلا، بس عزادارو ایک گھر خالی کیا گیا، عزیزان گرامی آل محمد کے اسیروں نے رہائی پانے کے بعد سب سے پہلے ماتم کرنا شروع کیا، ہائے حسین کہہ کر، عزیزان گرامی توجہ کیجئے، 11 محرم سے لے کر 19 صفر مجلس کرنا زینب کی حسرت کا نام ہے، اور 40 کے دن مجلس کرنا زینب کی سنت کا نام ہے، اجرکم اللہ. ارے زینب کو آرزو تھی ارے کھل کے بھائی کا ماتم کر سکے, ارے کھل کے شہید پہ رو سکے, ارے شہید کا نام لے سکے, ارے سید سجاد کو پرسا دے سکے. اگر زینب کو یہ وقت نصیب نہ ہوا, اب ایک گھر دیا گیا, اہل حرم نے ماتم شروع کیا, گریا شروع ہوا, مصائب شروع ہوئے, اب تبرکات آنے لگے, اب لوٹا ہوا سامان آنے لگا. جناب زینب نے کہتے ہیں سب سے پہلے علم عباس کو اٹھایا, آنکھوں سے لگایا ہوگا, شاید وہ منظر یاد آیا ہوگا جب 28 رجب کو ایک قافلہ چلا تھا, شاید زبان حال سے بی بی یہ کہے بھیا عباس اسی علم کے سائے میں تم ہمیں لے کے آئے. اجرکم اللہ. اس کے بعد جناب زینب نے اس سامان میں سے کچھ تلاش کرنا شروع کیا. اجرکم اللہ. دیکھا سید سجاد نے ایک خون بھرا لباس اٹھایا, کہا پھوپھی اماں پہچانتی ہے اسے؟ کہا کہ بیٹا کیوں نہیں, ارے ماں جب بن رہی تھی یہ لباس, یہ کرتا سی رہی تھی, کہتی جاتی تھی زینب یہ میرے حسین کا آخری لباس. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے, یہ تیرے حسین کا آخری لباس ہے. عزیزہ علی گرامی, اس کے بعد شہدا کے سر آنے شروع ہوئے, ہر بی بی ایک ایک سر کو لے رہی ہے. مہدر اصغر علی اصغر کو سر کو لے رہی ہے. علی اصغر بیٹا تجھے بڑی تکلیف ہوئی ہوگی, بیٹا تیرا جھولا بھی جل چکا. ارے مادر حسن مادر قاسم آئی ام فروا بچے کے سر کو لیا. ہر بیوی بی ایک ایک شہید کا سر لیے ہوئے تھی. جناب زینب نے سر حسین کو اٹھایا, مدتوں بعد زینب نے بھائی کے سر کی زیارت کی ہوگی, نہ جانے کیا راز و نیاز ہوئے ہوں گے. بس عزادارو, ایک دفعہ ایک شامی عورتیں جو وہاں جمع تھیں ان میں سے کسی نے دیکھا قید خانے میں دو بچوں کے سر کونے میں رکھے ہوئے ہیں, ان پر رونے والا کوئی نہیں ہے. کسی شامی عورت نے بابا سے بلند کہا, ارے کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے کہ ان پر رونے والا کوئی نہیں؟ فضا کو جلال آ گیا, کہا خبردار میری شہزادی کے لیے لفظ استعمال نہ کرنا, ارے ان بچوں کی ماں زینب کبری میری شہزادی ہے. ارے حسین پر صدقہ کر دیا, زینب پہلے حسین کا ماتم کر. عزادارو, یہ منزل بھی طے ہو گئی, اب اماریاں لائی جا رہی ہیں. جناب زینب دروازے پہ پہنچی, دیکھا اونٹ کھڑے ہوئے ہیں, اونٹوں کو قطار سے بیٹھایا گیا ہے, مگر اونٹوں پہ رنگین پردے پڑے ہوئے ہیں. الٹے قدم واپس آئی, امام سجاد کو بلایا اور کہا بیٹا اب ان رنگین پردوں میں بیٹھنے کا دل نہیں کرتا, ارے جس کا حسین اس دنیا سے چلا جائے. بیٹا حالت سوگ میں ہے, یہ پردے اتروا دو, کالے پردے لگا دو. عزیزانی گرامی, کالے پردے لگا دیے گئے. اب ایک ایک کر کے امام نے اپنی محرم خواتین کو سوار کرایا. اللہ اکبر. ہاں جانو, ایک سواری وہ تھی جو مدینے سے شروع ہوئی تھی, عباس موجود تھے, علی اکبر موجود تھے, حسین قاسم موجود تھے. ایک سواری وہ ہے جو 11 محرم کو تنے تنہا زینب نے سوار کیا تھا, اور ایک سواری ہے کہ 40 کے پہلے سید سجاد نے بیویوں کو سوار کیا ہو. شاید ذہن میں آیا ہو بھیا علی اکبر آ جاؤ, بابا حسین آ جاؤ, چچا بلفضل العباس, ارے بہن آپ کی سوار ہو. اجرکم اللہ. بس ادھر بیویاں سوار ہوئی, قید خانے کے پاس سے جب یہ جنازہ گزرا, جناب زینب نے کہا ایک دفعہ سواریوں کو بٹھا دیا جائے. سواری کو بٹھا دیا گیا. اہل حرم ایک دفعہ داخل ہوئے قید خانے میں. تاریخ قید خانہ ہے, کونے میں ایک چھوٹی سی قبر بنی تھی. عزیزان گرامی, مادر سکینہ دونوں ہاتھوں کو رکھ کے رونے لگی. سکینہ بیٹا بڑا
ماتا درے زندہ کھلے گا، بیٹا درے زندہ کھل گیا، ارے بچی رو تو چھپ پوچھ دی، اماں اس اندھیرے میں میرا دل گھبراتا ہے، اماں مجھے وطن لے چلو، مادر سکینہ کہہ رہی ہے بیٹا سکینہ ہم جا رہے ہیں، درے زندہ کھل گیا مگر افسوس تجھے اپنے ساتھ۔ اداداروں آپ کو پتا ہی نا، جن گھروں میں چھوٹی بہنیں ہوتی ہیں چھوٹی بہنوں کا مان ہوتا ہے، اس کا بڑا جوان بھائی اسے کھود ملے۔ سکینہ جب چلتے چلتے تھک جاتی تھی یا کانٹے لگ جاتے تھے یا بیٹھ جاتی تھی، کہتی تھی بھیا مجھے اپنی گود میں لے لو، سید سجاد شرمندہ ہو کے کہتے سکینہ بیٹا میرے ہاتھ بندے ہیں، میں تجھے اپنے ہاتھوں میں نہیں لے سکتا، مگر آج بھیا آزاد ہو کے آیا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہیں، قید خانے میں قبر سکینہ کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے سید سجاد اور کہا سکینہ بڑا ارمان تھا بھائی کی گود میں آنے کا، سکینہ آ جا بھیا تجھے اپنی گود میں لے لے، بھیا تجھے اپنے سینے سے لگا لے۔
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايما القلب يقلبون۔ بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو عزاداری کے ذریعے سے ان کے انقلاب کی روحانی ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں امام کے اطاعت و نصرت کا جذبہ عطا فرما، پاکستان دین و عزاداری کو قائم و دائم فرما اور ان کے دشمنوں کو بھی سنابود فرما۔ خداوندہ پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں، ہمارے حکمران و ہمارے عوام تمام مسلمانوں کے اتحاد اتفاق کے ساتھ اس کا بہتر اور منطقی اور درست راہ حل پر عمل پیرا ہونے کی اور پاکستان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تمام عزاداروں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، حاضرین مجلس بانین مجلس کی دینی دنیاوی جات حاجات قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ان کے اطاعت کرتے رہیں دنیا میں آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرمند فرما۔